شاید عارف اللہ حضرت مولانا شاہ محمد حسن صاحب کا حکم ہو.
عرش کے روانے عاشقا نجم السما سے کم نہیں. عرش کے روانے عاشقا نجم السما سے کم نہیں. ان کا خون آرزو اہل وفا سے دم نہیں. ان کا خون آرزو اہل وفا سے دم نہیں. چور
کر دے تو فنا بات میری ادائے بندگی. انسان چاہے کتنی بھی اچھے طریقے سے عبادت کر لے یقیناً اس میں قصور اور کوتاہی ہوگی. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو بندگی کر رہا ہوں وہ مکمل طور پر صحیح ہے اور اس میں کوئی خامی اور کوئی قصور نہیں ہے. حضرت نفسی کو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مسلسل عنایات، ان کی مہربانیاں، یہ ان کی عطائے خواجگی ہے، اور میری طرف سے کیا ہے کہ مجھے اپنی بندگی دکھانی چاہیے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، لیکن یہ جو قصور ہے میرا اس بندگی میں تو یہ بھی میری ایک ادا ہے. بندگی میں قصور کا ہونا یہ بھی ادا ہے بندگی ہے، اس لیے کہ اگر تکمیل ہو، مکمل ہو، تو پھر وہ قصور تو نہ ہوا بندے کے اندر. پھر بندے میں اپنی عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھتا رہے کہ اس میں حق بندگی ادا نہ ہوا, جب تک یہ ادا ہے اس میں تو تبھی تک صحیح ہے. لیکن جہاں وہ کبر میں مبتلا ہو گیا کہ میری نماز جیسی کسی کی نماز نہیں, میرا حج جیسا کسی کا حج نہیں, میری عبادتوں جیسی کسی کی عبادت نہیں, تو یہیں سے کبر کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب تک آدمی یہ سمجھتا رہے کہ میری نماز میں بھی کوتاہیاں, میرے حج میں بھی کوتاہیاں, میری عبادتوں میں بھی کوتاہیاں, جب تک اس کے اندر یہ قصور ہے اس وقت تک جو ہے وہ بندگی ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہ قصور اپنے کوتاہی اور قصور سمجھے ہی نہ, بلکہ کہے کہ بھئی مجھ سے زیادہ بندگی کو کر ہی نہیں سکتا, تو بندوں میں سب سے بہترین بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انا اول العابدین فرمایا کہ میں سب سے پہلا عبادت گزار بندہ ہوں اللہ کا. تو اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ دیکھیے بندگی کی صفت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ جگہ استعمال کی گئی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہاں پر بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لائق نہیں, یہاں تو یہ ہے. لیکن دوسرے مقام پر دیکھیے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو صفت عبدیت کو ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہاں بھی صفت عبدیت. تو جہاں ایسا اونچا مقام جہاں پر نظر آتا ہے وہاں صفت عبدیت کو لاتے ہیں کہ چاہے جتنا اونچا مقام پر کوئی بندہ پہنچ جائے وہ رہے گا بندہ ہی, وہ خدا نہیں بن سکتا. اسی طرح سے انسان جیسی اچھی عبادت کر لے اس میں قصور کا ہونا ہی اس کی صفت بندگی ہے اور ادائے بندگی ہے, اسی کو اس کو ذکر کیا. اور ہمارے لیے یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, اور اگر یہ بھی عطا نہ فرمائے تو ہماری بدنصیبی ہوگی. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں نام لینا, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ درد دل عطا فرما دیں تو کیا ہی بات ہے پھر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما.
لیکن کسی کی چشم نہ اس کی نواز کم, لیکن کسی کی
اس کی نواز اکبر ہمارا درد دل بزم میں بے نواز اکبر ہمارا درد دل بزم میں بے اس کی نواز لیکن کسی کی چشن اس کی نواز ان کے عطا
فارسی زبان کا ایک مشرہ ہے، ہر گرہ درد رسد ناچار گوید وائرا، کہ جسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہائے اور وائے تو کرتا ہے، لیکن درد دل کا معاملہ ایسا ہے اور خاص کر اللہ کی محبت اور اس کی محبت کا درد کسی کے دل میں ہو تو بے شک وہ بے نوا، یعنی اس کی کوئی صدا نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا اظہار درد کی علامت ہے. اسی کو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا درد دل جو ہے وہ بے نوا ہی صحیح بزم میں، محفل میں، مجلس میں، لیکن ہماری آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں یہ آنسو اس بات کی علامت ہیں کہ اندر درد ہے، کیونکہ دل پورے جسم میں درد کہیں ہو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. کانٹا چبھ جائے کسی کے تو وہ جگہ جہاں کانٹا چبھا ہے تکلیف تو وہاں نکل رہی، وہاں ہو رہی ہے، لیکن آنکھ آنسو بہاتی، کیونکہ اظہارے رنج و غم کا جو ذریعہ ہے وہ آنکھ. کسی کا کوئی مر جاتا ہے، صدمہ تو دل کو پہنچتا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی محبت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کے درد اور رنج کا جو اظہار ہے وہ آنکھ کے آنسوؤں سے ہی ہوتا ہے. اسی کو اس میں ذکر فرمایا. اور بات یہ ہے بھائی کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کر رہو. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو مقلد بن کر رہو. غیر مقلد بن کر رہنا یہ گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے انسان کو. اس لیے اس سے بڑا کوئی فطرہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی منمانی کرے اور جیسا اس کے دل میں آئے اس کو اختیار کر لے اور کسی سے رائے نہ لے، کسی سے پوچھے نہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ابھی دو ایک سال پہلے ان کا انتقال ہوا، جب وہ زمانے طالب علمی میں کہیں پڑھتے تھے تو ان کے اندر بھی یہ جراثیم تھے. اتفاق سے وہاں کہیں سے ایک بزرگ آئے اور طلبا ان سے مسافہ کے لیے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے بھی مسافہ کیا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو لڑکا ہے، یہ طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام دیں گے. لہذا انہوں نے مسافہ تو ان سے کیا تو انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور باقی لوگوں سے مسافہ کرتے رہے. جب سب فارغ ہو گئے تو ان سے بطور خاص کہا کیا نام ہے تمہارا، کیا پڑھتے ہو، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور کہا کہ تم ان سے بیٹھ ہو جاؤ. چونکہ ان کے ہاں ان میں جراثیم دوسرے قسم کے موجود تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹھ ہونا کو فرض اور واجب تو ہے نہیں، کوئی ضروری نہیں. کہا کہ چاہے ضروری نہ ہو لیکن تم پھر بھی ہو جاؤ. بہرحال وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتے رہے، اور بعد میں پھر جب ان کا اصرار دیکھا تو کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا. وہ چلے گئے اور ان کے دل سے بھی بات نکل گئی. ایک وقت گزر گیا, ایک دن بیٹھے ہوئے خود دام الدین کا مطالعہ کر رہے تھے, حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے دو رسالے نکلا کرتے تھے, ایک ترجمان اسلام کے نام سے, ایک خود دام الدین کے نام سے. تو غالباً خود دام الدین کا یہ مطالعہ کر رہے تھے, اس میں حضرت کا ایک واس تھا. اس واس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ انسان جب حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں, پھر اس کو حلال و حرام کی تمیز ہو جاتی ہے, اور قلب جب مزکہ ہو جاتا ہے, تزکیہ ہو جاتا ہے قلب کا, تو بھی یہ دولت مل جاتی ہے. اور پھر مزید فرمایا کہ جب پھر آدمی کسی کی قبر سے گزرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو یہ مضمون پڑھ رہے تھے حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تھا, اس وقت حضرت حیات تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں یہ مضمون پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے اسکول کا ایک ماسٹر صاحب وہ داخل ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ 5 روپے میرے پاس حرام کے ہیں, کوئی لے گا؟ تو اس طرح سے کہتے ہوئے آ رہے تھے, میں نے کہا مجھے دے دو. کہنے لگے یہ حرام کا ہے, تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے تم مجھے دے دو. تو خیر انہوں نے دے دیا, لیکن پھر بھی پوچھا کہ بھائی حرام کے پیسے کرو گے کیا؟ کہا کہ اس سے حضرت لاہوری کی آزمائش کروں گا, امتحان لوں گا ان کا, کیونکہ میں ان کا مضمون پڑھ رہا ہوں, تو جو مضمون پڑھ رہا ہوں تو میں دیکھوں اسے انہیں بھی حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں. لیکن یہ بڑی جرات کی بات تھی, ایسی آزمائشیں کرنی نہیں چاہیے. تو بہرحال انہوں نے وہ پیسے لے لیے. اس کے بعد 2-4 اور اسکول ماسٹر بھی تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. تو اب کچھ روپے انہوں نے ایسے, یعنی 5 روپے تو یہ حرام کے تھے ہی, اور ایک ایک روپے ملا کے 5 روپے مزید حلال کے پیسے بھی اس میں ملائے, اور اس سے کچھ فروخت خریدا. تو اس پر نظر رکھ لی ہر ایک نے, بلکہ نشان زد کر دیا ان کو کہ حرام کا فروخت کون سا ہے, حلال کا کون سا ہے, اور اس کو مکس کر دیا اور پھر لے گئے لاہور چلے گئے. وہ کاڑے میں تو تھے ہی, لاہور پہنچ گئے. تو وہاں قاعدہ یہ تھا کہ بتا دیا جاتا تھا کہ بھی کہاں کہاں سے کہاں سے لوگ آئے ہیں, تو ان کو جب آواز دی جاتی تھی لوگ پہنچ جاتے تھے. تو پوچھا کہ بھائی اوکاڑے سے جو لوگ آئے ہیں وہ اندر آ جائیں. تو یہ حضرات 5-6 آدمی تھے, یہ پہنچ گئے. جا کے وہ جو فروٹ جس میں تھے تھیلا وہ لے جا کے رکھا کہ فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور یہ ہدیہ ہے. کہا زیارت کیا لیے آئے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ زیارت کے لیے آئے ہو یا امتحان لینے آئے ہو ہمارا؟ اور پھر حضرت نے وہ فروٹ جو ہے اس کو پلٹا تھیلی کو, اور جو حلال کا تھا وہ الگ کر دیا, حرام کا تھا کہا لے جاؤ. اور پھر ان سب کو کہہ دیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, تمہارے ہدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمہارے تحفوں کی بھی ضرورت نہیں. اب جو ہے وہ ان کے دل میں تو آگ سی لگ گئی ہے, اور فرمایا کہ حضرت مجھے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. کہا کہ ابھی تو تم امتحان لینے کے لیے آئے تھے, جب بیعت کی نیت سے آؤ گے تو کریں گے, چلے جاؤ. چنانچہ واپس چلے گئے. لاہور اسٹیشن پر پہنچے تو جو باقی ان کے ساتھی تھے وہ تو ٹرین میں بیٹھ گئے, ٹکٹ انہوں نے بھی لیا ہوا تھا لیکن یہ اتر گئے ٹرین سے. ان کے دل میں ہلچل تھی, ٹکٹ واپس کیا اور شاہدرہ میں ان کے کوئی عزیز رشتے دار رہتے تھے وہاں چلے. لیکن ایسی بے چینی میں رات گزری کہ صبح فجر کی نماز شیرا والا گیٹ لاہور میں پڑی جہاں حضرت کا مرکز تھا, اور فجر کی نماز حضرت کے پیچھے پڑی, پھر درس قرآن سنا. اس کے بعد جب کچھ لوگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے یہ بھی حاضر ہو گئے. حضرت نے دیکھ کے مسکرایا, فرمایا کہ ہاں اب بیعت کے لیے آئے ہو تم, اور پھر ان کو بیعت فرمائی. اور یہ جو جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, حضرت مولانا صفدر امین اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان علم لدنی عطا فرمایا ہوا تھا. عجیب و غریب انسان تھے, خود پہلے غیر مقلد ہی تھے لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یاوری کی, اور پھر حضرت راہوری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم خاص طور پر رہی. تو جب بزرگوں کے زیر نظر رہتا ہے انسان, چنانچہ کتاب خریدنا چاہتے تھے یہ ایک دفعہ, یعنی پھر یہ رہا کہ ہر مہینے ملاقات کے لیے شیخ کے پاس جاتے تھے. حضرت نے بھی بہت توجہ فرمائی خاص طور پر, اور جب یہ پتا چلا کہ یہ فرق باطلہ کے خلاف جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں, ان کا مطالعہ بھی وسیع ہے, تو پھر حضرت نے انہیں ایک کتاب پر مقدمہ لکھنے کے لیے بھی کہا, تو اس پر وہ 50 صفحے کا مقدمہ بھی انہوں نے لکھا, اور حضرت دیکھ کر خوش بھی ہوئے بہت زیادہ. بہرحال ایک کتاب خریدنا چاہتے تھے یہ, تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں, تم احیاء العلوم پڑھو وہ خریدو. انہوں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے, حضرت سے وعدہ کر لیا, اور دل میں سوچا کہ خریدوں گا تو پہلے وہی, حضرت کو کون سا پتا چلے گا, اور بعد میں وہ خریدوں. تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ایسا کرو کہ ابھی خرید کے لاؤ. کہا تھا جاتے ہوئے لے لوں گا, کہا کہ نہیں تم ابھی لے کے آؤ میرے پاس, اور کہا کہ جاؤ فلاں دکان سے لینا اتنے کی ملے گی, اور تمہارا کرایہ جو ہے وہ کھڑے کو میں دوں گا. کتاب خرید کر لائے, حضرت کو دکھائی, پیسے نکال کے حضرت ان کے پلو سے باندھے کہ کرایہ تمہارا جانے کا, اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس میں فلا فلا باپ تو چھوڑ دو, یہ تو تم نے پڑھ لیے, لیکن فلا فلا باپ پڑھنا خاص طور پر نشاندہی کر دی. چنانچہ وہاں گئے جا کے پھر اپنے گھر پر اس کا مطالعہ کیا, تو وہ سارا کا سارا جو باپ تھا وہ مناظرے سے متعلق تھا, اور یہ چونکہ بہت بڑے مناظر تھے, عیسائیوں سے بھی مناظرہ کرتے تھے, غیر مقلدوں سے بھی کرتے تھے, تو اس میں جو مضامین تھے اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے کی جو خرابیاں وہ لکھی تھیں کہ اس سے عجب پیدا ہو جاتا ہے, کبر پیدا ہو جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں لکھی. اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی شاید حضرت یہ چاہتے ہیں کہ میں مناظرے نہ کیا کروں. چنانچہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی فلاں قادیانیوں کے گروپ سے جو ہے وہ مناظرہ ہے, اور ہمارے تو قابو میں آتے نہیں, اب میں کہہ کر آیا ہوں کہ تمہاری خبر لیتے ہیں, اب تم نے چلنا ہے ہمارے ساتھ. کہا کہ میں تو مناظرہ نہیں کرتا. خیر بعد میں انہوں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ خط لکھا اور کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ سے بیعت ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, وہ کیونکہ ہمارے جو معاملات ہیں مناظرے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ اب اور کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جس سے جو مناظرہ کر سکے, تو آپ سے بیعت کیا ہوا, وہ تو اس نے مناظرہ چھوڑ دیا, اس سے بہتر یہی تھا کہ نہ بیعت ہوتا تو اچھا تھا. بہرحال یہ جب حضرت سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, وہ خط ان کو دکھایا, تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے وہ جب مطالعہ کیا تو میں نے یہی سمجھا تھا کہ آپ کی منشا یہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چاہتے ہیں, میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا, بڑے بڑے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کرنے چاہیے, مطالعے کا میں نے ضرور کہا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ مناظرے نہ کرنا, حق کو ظاہر کرنے کے لیے اگر ہو تو حرج نہیں, لیکن کتاب کے جو منافع تھے وہ اپنی جگہ پر تھے, جو چیزیں جو اس میں عیوب تھے وہ اس سے واضح ہو گئے کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ عیب دار ہے, اس سے بچنا چاہیے جس سے عجب نہ پیدا ہو, کبر پیدا نہ ہو, لیکن جہاں تک احقاق حق ہے, حق کو واضح کرنا, تو تم کام کرو. بہرحال کام کرتے رہی. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ملاقات کے لیے آئے حاضر ہوئے, حضرت نے خاص طور پر فرمایا کہ اچھا بھائی اب ملاقات کر لو, پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری آخری ملاقات ہے, پھر آخر ملاقات نہ ہو, ہو سکتا ہے تم میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو. تو کہا کہ حضرت آپ نے ایسے کوئی بیمار ہیں خاص, اور انشاءاللہ ایسی بات نہیں, آخر ملاقات ہوگی. تو حضرت مسکرائے, فرمایا کہ غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے. بھائی بہرحال واپس آ گئے. اب وہ کاڑا لاہور میں کتنا فاصلہ ہے, ساہیوال میں کتنا فاصلہ ہے, کچھ زیادہ فاصلہ تو نہیں. اپنے کاموں میں مشغول تھے, اور مہینے میں ایک دفعہ حاضری کا عام طور پر ان کا وہ معاملہ ہوتا تھا. ایک دن کہنے لگے کہ اسکول جس دن میرے حاضری کا دن تھا, تو اس دن مجھے اسکول والوں نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں فلاں کام تم نے یہ کر کے پورے طور پر اور یہ جمع کرانا ہے, اس کے لیے ساہیوال جانا پڑا. اب کہنے لگے کہ میں نے وہ سارا کام تو بہرحال کرا لیا, لیکن ظہر کا وقت ہو گیا, ظہر کے وقت جامع الرشید وہاں پر مدرسہ ہے جامع رشیدیہ, وہاں پہنچے, چلو یہاں نماز پڑھیں, اس کے بعد پھر علماء سے ملاقات ہو جائے گی. کہنے جب مدرسے گیا دیکھا مدرسے ویرانہ ہے, کوئی نہ طلبا نظر آ رہے ہیں نہ کچھ اساتذہ. پوچھا کبھی سب کہاں چلے گئے, تو انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا, جو دو چار طلبا تھے, کہنے لگے کمال ہے تمہیں نہیں پتہ لاہوری کا انتقال ہو گیا, اور ابھی ظہر کے بعد ان کی جنازہ ہے, ابھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. حضرت کی بات یاد آ گئی کہ آخری ملاقاتیں, ہو سکتا ہے میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکو. اب ظہر میں تو صاحبال تھے, اور وہاں ظہر کے بعد نماز جنازہ تھا, تو کیسے ممکن تھا ان کا پہنچنا. تو بہرحال سمجھ گیا کہ قلندر قلندر ہر سے گویا دیدہ گویا. یہ تو چند باتیں میں نے عرض کر دی. بہرحال اصل جو بات کہنے کی تھی وہ یہ تھی کہ جڑ کر رہو, کسی نہ کسی کے ساتھ رہو. اکیلی جب بکری ہوتی ہے تو بھیڑیا کھا جاتا ہے, لیکن اگر آدمی رکھوالے کے ساتھ ہو تو وہ رکھوالا جو ہے اس بھیڑیے کو بھگا دیتا ہے. اس لیے رکھوالوں کے ساتھ رہو تاکہ بھیڑیا ہمیں نہ کھائے. اور اس زمانے میں تو فرق باطلہ کثیر ہیں, ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں. ہمیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسوٹی عطا فرما گئے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمیں اپنے تمام معاملات کو اس کسوٹی پر پرکھنے چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ ماں نہ علیہ و اصحابی, جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو. بس یہ کسوٹی ہے ہمارے لیے معیار حق کی. اور قرآن مجید نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ. اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں, تو صحابہ کرام جیسا ایمان ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ان کو اپنے لیے معیار بنائیں تو انشاءاللہ پھر آدمی گمراہ نہیں ہوتا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے, کمی کوتاہیوں کو دور بھی فرمائے. لیکن آدمی کوشش کرتا رہے, انشاءاللہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. من جد و جد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے, السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہم کریں مکمل اللہ کریں گے اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.